بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32-34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। सामीन, हमारी ये नशियात आप 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्स और मीडियम वेव में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sehertv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समाअत फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोके पेश किया जाएगा, उसके बाद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की रहलत की मुनासबत से खसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। फिर आप आईने सहाफ़त सुनेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम दरख्शां सितारे पेश किया जाएगा, और ईरानी फ़न तामीर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामिल लीजिए, अब समाज फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समाअत फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत है बास अहम खबरों का खुलासा। ईरान के महकमे एटमी तवानाई के सरबराह डॉक्टर अली अकबर सालही ने कहा है कि आइंदा 3 महीने के अंदर अगर पाबंदियां खत्म नहीं हुई तो एटमी तनसीबात की निगरानी पर नस्ब IAEA के तमाम कैमरे हटाकर रिकॉर्ड शुदा मालूमात को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मशरिकी शाम के इलाकों पर दहशतगर्द अमरीकी अफवाज के गैर कानूनी और जारहाना हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इस इकदाम को इंसानी हकूक और बैन अल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने LOC पर जंग बंदी की बहाली का खैर मकदम किया है, और हिंदुस्तान में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और मुसलसल दूसरे दिन 16,000 नए मरीज सामने आए हैं। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। ईरान के महकमे एटमी तवानाई के सरबराह डॉक्टर अली अकबर सालही ने कहा है कि आइंदा 3 महीने के अंदर अगर पाबंदियां खत्म नहीं हुई तो एटमी तनसीबात की निगरानी पर नस्ब IAEA के तमाम कैमरे हटाकर रिकॉर्ड शुदा मालूमात को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। कौमी टेलीविजन के एक प्रोग्राम में ईरान और IAEA के दरमियान तय पाने वाले हालिया समझौते के बारे में गुफ्तगू करते हुए ईरान के महकमे एटमी तवानाई के सरबराह डॉक्टर अली अकबर सालही ने कहा कि जौहरी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA को मालूमात रिकॉर्ड करने वाले सिस्टम और कैमरों तक दस्तरसी नहीं दी जाएगी, और अगर आइंदा तीन महीने में पाबंदियां खत्म न की गईं तो रिकॉर्ड शुदा मालूमात मिटाकर IAEA के नस्ब करदा निगरानी के कैमरे भी हटा दिए जाएंगे। ईरान के महकमे एटमी तवानाई के सरबराह ने एडिशनल प्रोटोकॉल पर अमल दरामद रोके जाने के बारे में कहा कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून के मुताबिक एटमी मुहैदे में शामिल दीगर फरीकों ने अपने वादों पर अमल न किया तो तेहरान اس قانون کی منظوری کے 2 مہینے کے بعد ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد کو روک دے گا اور ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کی پارلیمنٹ نے 1 دسمبر 2020 کو پاس کیے جانے والے ایک قانون کے تحت حکومت کو اس بات کا پابند بنایا تھا کہ وہ امریکی پابندیاں ختم نہ ہونے کی صورت میں جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے ساتھ تعاون کو محدود اور ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں مزید کمی کر دی جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مشرقی شام کے علاقوں پر دہشت گرد امریکی افواج کے غیر قانونی اور جارحانہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے شام پر امریکہ کے غیر قانونی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے جو شام کی سرزمین پر صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت کا حصہ ہیں، ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب امریکی افواج شام میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئی ہیں اور حالیہ برسوں میں وہ اس ملک کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کے علاوہ تیل سمیت قدرتی وسائل کو لوٹتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ شام میں امریکہ کی غیر قانونی فوجی اڈوں میں دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے اور ان سے غلط استفادہ کیا جاتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی انتظامیہ کے اس اقدام کو شام کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا جو جنگ و خون ریزی کا دائرہ پھیلنے اور مزید عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ امریکی جنگی طیاروں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مشرقی شام کے بعض علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم پر مشرقی شام میں استقامتی گروپوں سے متعلق ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے LOC پر جنگ بندی کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہم LOC پر جنگ بندی کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ امن کا علم بلند کیا ہے اور اب بھی مذاکرات کے ذریعے تمام تنازعات کا حل نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مزید پیش رفت کے لیے سازگار ماحول بنانے کی ذمہ داری ہندوستان پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بیان 2 برس پہلے پلوامہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فضائی جھڑپ کو 2 برس مکمل ہونے کے موقع پر دیا ہے، جس میں پاکستانی فضائیہ نے ایک ہندوستانی ہوا باز کو گرفتار کر لیا تھا اور بعد میں نئی دہلی کو واپس لوٹا دیا تھا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے دیرینہ مطالبات کو تسلیم کرے۔ واضح رہے کہ 3 دن پہلے ہندوستان اور پاکستان کے فوجی افسران نے LOC پر جنگ بندی کی بحالی پر اتفاق کیا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے جیل کے باہر حمزہ شہباز کا استقبال کیا، جس کے بعد حمزہ شہباز کو ریلی کی شکل میں ماڈل ٹاؤن لے جایا گیا۔ اس موقع پر جیل کے باہر نون لیگ کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جیل سے ماڈل ٹاؤن کے راستے میں 12 مقامات پر کیمپ قائم کیے گئے تھے۔ حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں 20 مہینے تک جیل میں رہے ہیں۔ اس سے پہلے لاہور کی احتساب عدالت میں حمزہ شہباز کی رہائی کے لیے 1 کروڑ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرا دیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے 2 ضمانتی مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دیا تھا۔ ہندوستان میں کورونا نے ایک بار پھر رفتار پکڑ لی ہے اور مسلسل دوسرے دن 16,000 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک بار پھر 16,000 سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں اور فعال کیسوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں 16,488 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 1,10,00,000 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے 25 فروری کو بھی 16,700 سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے تھے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں 12,700 مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور یوں صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,07,00,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 1,57,000 ہو چکی ہے۔ افغانستان میں طالبان گروہ نے صوبے میدان وردک میں سرکاری فوج کے مرکز پر حملہ اور اس پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے ایک سرغنہ نے اعلان کیا ہے کہ طالبان گروہ کے افراد نے کابل کے جنوب مغرب میں صوبے میدان وردک کے سرکاری فوجی مرکز پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے ایک باخبر ذریعے نے بھی اعلان کیا ہے کہ میدان وردک کے اس فوجی مرکز کو سرکاری فوجیوں نے ترک کر دیا تھا، جس پر طالبان عناصر نے قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ولی عہد بن سلمان کے ملوث ہونے سے متعلق حکومت امریکہ کی جاری کردہ رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کے قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سعودی حکومت کے مخالف صحافی جمال خاشقجی کو گرفتار یا قتل کرنے کا حکم خود سعودی ولی عہد بن سلمان نے دیا تھا۔ سعودی وزارت خارجہ نے اس اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی رپورٹ کے نتائج توہین آمیز اور من گھڑت ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ امریکہ نے اپنے بعض خفیہ دستاویزات میڈیا کو جاری کیا ہے، جس میں بن سلمان کو سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس خفیہ رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد، بالخصوص ایسی صورتحال میں کہ امریکی حکام نے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں سعودی حکام سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کریں گے، سعودی ولی عہد بن سلمان کی ساکھ داؤ پر لگ گئی ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اس امریکی اقدام کے بعد سعودی عرب میں بن سلمان کی سیاسی حیثیت کو سخت دھچکا پہنچا ہے۔ سعودی ولی عہد گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے آپ کو امریکہ کا بہت ہی قریبی اتحادی قرار دیتے رہے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کے بعد بن سلمان اپنے قریبی دوست سے محروم ہو گیا ہے۔ جمال خاشقجی کے اس قتل نے سلمان کی تشدد پسند شخصیت کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ اس صورتحال کے آل سعود خاندان کے اندر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے، اور بن سلمان کے سعودی فرمان روا بننے کے راستے میں کئی نئی مشکلات جنم لیں گی، اور خاندان کے اندر بن سلمان کے خلاف مخالفتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ دوسرا اہم موضوع ایسی دستاویزات کی روشنی میں بن سلمان کے خلاف عالمی پابندیاں کا امکان بھی بڑھ جائے گا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر کے مطابق، اگر بن سلمان پر براہ راست جمال خاشقجی کے قتل کا حکم ثابت ہو جائے تو عالمی سطح پر اس کا سخت رد عمل سامنے آئے گا، اور اقوام متحدہ بھی اس حوالے سے اپنا سخت پیغام دے گی۔ اقوام متحدہ کے رپورٹر نے مزید کہا ہے کہ ہم وائٹ ہاؤس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ صرف بن سلمان کی اموال و جائیداد پر پابندیاں عائد کریں بلکہ ان کے بین الاقوامی معاملات کو بھی پابندیوں میں شامل کریں۔ امریکہ کی طرف سے بن سلمان کے خلاف کسی قسم کی پابندیاں عائد کرنا بعید نظر آتا ہے، لیکن بین الاقوامی دباؤ اور عالمی رائے عامہ کی نفرتوں میں ضرور اضافہ ہوگا۔ تیسرا اہم موضوع یہ ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے بن سلمان کا سعودی حکمرانی کا خواب چکنا چور ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کے رقیب دوسرے شہزادوں کی سیاسی و اخلاقی پوزیشن میں بہتری آ جائے گی۔ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق موجودہ امریکی حکومت کی نگاہیں محمد بن نایف پر ہیں، جسے بن سلمان نے سیاسی منظر سے ہٹا دیا تھا۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے ریسرچ اسکالر بروس ریڈل نے اسی تناظر میں کہا ہے کہ عالمی برادری کو محمد بن نایف کی آزادی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ بن نایف کا جرم صرف اتنا ہے کہ بن سلمان ان کو اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہیں۔ محمد بن نایف نے اگر سینکڑوں نہیں تو دسیوں امریکیوں کی زندگی کو نجات دلائی ہے اور القاعدہ کے خلاف موثر اقدامات انجام دیے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے بن سلمان پر مسلسل دباؤ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر محمد بن نایف کی سیاسی حیثیت کو بحال کریں، کیونکہ بن نایف نے امریکہ کے کئی مواقع پر کھل کر ساتھ دیا ہے۔ بہرحال امریکہ کی طرف سے جاری کردہ اس دستاویز کے بن سلمان کی ذاتی اور سیاسی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بات واضح اور نمایاں ہو گئی ہے کہ سعودی ولی عہد بن سلمان ایک غیر پختہ، غیر سنجیدہ اور جذباتی شخصیت ہیں۔ امریکہ بن سلمان سے ناراض ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی ولی عہد کو واشنگٹن کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بار پھر پیٹرو ڈالر بن سلمان کی نجات کا باعث بنیں گے۔ سامعین، آپ نے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہم ان کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔
جی بہت شکریہ جی نوازش۔
جی ڈاکٹر صاحب، امریکہ نے شام کے بعض علاقوں پر حملہ کیا ہے، اس کے علاقے اور عالمی اثرات پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کل کا یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور شام کے علاقے بو کمال پر امریکی فورسز نے بم گرائے ہیں اور شدید قسم کا ایک لحاظ سے حملہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس کو ایک باقاعدہ عالمی سطح پہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ جو بائیڈن کے یعنی نئے امریکی صدر کے حکم پہ انجام پایا ہے۔
جی
اب یہاں پہ اس کے دو تین پہلو بنتے ہیں، ایک تو یہ کہ آیا یہ عالمی قوانین کے مطابق ہے یا نہیں، اور کون اس کی مخالفت کر رہا ہے اور کون اس کی حمایت کر رہا ہے۔ ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ خود روس نے بھی اور دوسرے کئی ممالک نے اس کی مخالفت کی ہے، مذمت کی ہے کہ کسی طور پہ بھی امریکہ کو یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک غیر قانونی اقدام ہے، چونکہ کسی دوسرے ملک کے علاقے میں بغیر اس ملک کو اعتماد میں لیے اس طرح کا کوئی اقدام بھی غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ عالمی سطح پہ بھی اس کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا تھا کہ جو بائیڈن بظاہر جب وہ اقتدار میں آئے تو یہ بات عام تھی کہ یہ ٹرمپ کی روش کو نہیں اپنائیں گے، بلکہ جنگ و جدل اور اس طرح کی دھونس دھاندلی اور اس مسئلے سے پیچھے ہٹیں گے اور مذاکرات کے ذریعے سفارتی طریقے سے جو ہے وہ اپنے مسائل کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جو بائیڈن کی یہ کاروائی، یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے جو بائیڈن ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے جو ہے وہ ٹرمپ نے کیا تھا۔ تو یہ ایک جو بائیڈن کا وہ چہرہ کہ جو اس عرصے میں دکھانے کی کوشش کی گئی تھی، یا الیکشن کمپین کے اندر جس کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو بائیڈن اس انداز سے ہوں گے اور ڈیموکریٹس آئیں گے تو یہ ہوگا، اس طرح ہوگا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کا اس عنوان سے جو عملی اقدام ہے وہ ایک جیسا نظر آتا ہے۔ زبان بیان بازی اور گفتگو کی حد تک وہ بے شک آپس میں اختلاف رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نظر آتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں ہم نے دیکھا کہ عراق کے اندر بھی اور شام کے اندر بھی جو اس وقت تک صورتحال ہے وہ جو بائیڈن اور ٹرمپ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اب خود اسی وجہ سے خود امریکہ کے اندر بھی اس پہ اختلاف ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس پہ، مثلا سینٹر کریف مورفی نے تو کھل کے اس پہ اظہار کیا ہے کہ یہ غلط اقدام ہے، غیر قانونی اقدام ہے۔ ایک اور سینیٹر ہیں جو امریکی کانگریس میں بڑے مؤثر ہیں، انہوں نے اپنی ایک پوری جسے کہتے ہیں ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر انہوں نے بھی اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اقدام کانگریس کی اجازت کے بغیر غیر قانونی ہے. یعنی ایک تو یہ کہ شام کی اپنی عرضی سالمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے خلاف ہے, وہ ایک شام کا مسئلہ ہے, لیکن خود وہ کہتے ہیں امریکی نظر سے بھی اگر دیکھیں تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ چونکہ کانگریس کی اجازت نہیں تھی اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ بغیر کانگریس کی اجازت کے یہ کام نہیں کر سکتا, تو یہ بھی ایک لحاظ سے غیر قانونی اقدام. اب یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے وہ حلقے کہ جو بائیڈن کے اس اقدام کی حمایت کر رہے ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ کچھ عرصہ پہلے عراق کے علاقے اربیل میں امریکی تنصیبات پہ کچھ حملے ہوئے اور اس کا الزام یہ لگایا گیا تھا کہ یہ وہ گروہ ہیں کہ جو ایران سے منسلک ہیں یا ایران کے حمایت یافتہ ہیں, جبکہ ایران کی طرف سے بھی اس کی تردید ہوئی اور کسی گروپ نے باقاعدہ اس کو جسے آپ کہتے ہیں کہ قبول بھی نہیں کیا کہ ہم نے یہ انجام دیا. تو اس وقت جب یہ کاروائی اربیل میں ہوئی تھی تو جو مسائل کو سمجھتے ہیں جن کی علاقے پہ نظر ہے, تو اس وقت ہی انہوں نے یہ تبصرہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ خود امریکہ کی اپنی کاروائی ہے, یہ خود انہوں نے اپنے افراد کے ذریعے یا اپنے گروہ کے ذریعے سے انجام دیا ہے, تاکہ خطے کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو کہ امریکہ کے خلاف اقدام ہو رہے ہیں, لہذا امریکہ جو ہے جوابی طور پہ اپنی فورسز کو بھی یہاں پہ رکھ سکے, جوابی اقدام بھی کر سکے. اور وہ جو عراقی پارلیمنٹ نے جو قانون پاس کیا, جو بل پاس کیا کہ عراقی فورسز کو عراق سے نکل جانا چاہیے, تو اس کی توجیہ ہو سکے کہ نہیں ابھی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ امریکن فورسز کو وہاں سے نکالا جائے. البتہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ ایک اور اقدام کیا, کیونکہ بالآخر ایک ملک کی پارلیمنٹ نے اور ملک کے تمام حلقوں نے اس کو قبول کیا ہے کہ امریکن فورسز کو اب وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے اور کچھ کم بھی ہوئے ہیں. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اس کے جواب میں انہوں نے نیٹو فورسز کو اپنے ساتھ ملا کے اس کی تعداد کو اضافہ کیا ہے. یعنی اب جو آخری خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو کا جو فورسز کا جو سیکٹری ہے اس نے کہا کہ ہم 8 گنا زیادہ اپنی فوجوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن فورسز نکلیں گی, یعنی امریکی نام کے حد تک تو وہ فورسز نکل جائیں گی, لیکن وہ ایک دوسرے انداز سے پھر دوبارہ عراق کے اندر جب وہ 8 گنا زیادہ کر رہے ہیں تو وہی فورسز جو امریکہ کی صورت میں نکل رہی ہیں وہ دوسرے راستے سے داخل آ رہی ہیں. تو اس اگر روشنی میں دیکھا جائے تو پھر تو یہ اقدام انتہائی جسے کہتے ہیں کہ پہلے سے پلان تھا, پہلے سے انہوں نے طے کیا کہ اربیل کے اندر ان کا گروپ کرے گا, اس کے جواب میں یہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ اقدام کریں گے, صورتحال ایسی بنے گی کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ اپنا جواز پیش کر سکیں. دیکھیں اس وقت امریکہ کا شام کے اندر جو وجود ہے وہ خود غیر قانونی ہے, کیونکہ کسی ملک کے اندر آپ اس ملک کی حکومت اقتدار اعلیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے. اب امریکہ منمانی کرتا ہے, وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی میں ہی دنیا میں لیڈ کر رہا ہوں, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, تو وہ اس روشنی میں وہ شام کے اندر وارد ہوا, شام کی حکومت مخالف ہے. اب یہ کہتے ہیں جی وہاں پہ ہم جو ہے وہ دہشت گردی کی مخالف جو موومنٹ ہے اس کا حصہ ہے, امریکہ دعویٰ یہ کرتا ہے, لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی شام کے اندر دہشت گرد گروہ, چاہے وہ النصرہ ہو, چاہے وہ داعش ہو, یا اس سے ملتے جلتے جو دوسرے گروہ ہیں کہ جو مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں, وہ جب بھی کسی محاصرے میں آئے, جب بھی کسی مشکل میں آئے, تو ان کو اس مشکل سے نجات دلانے میں امریکہ کی کردار ہے. یعنی بجائے یہ کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے میں یا ان گروہوں کے خاتمے میں کہ جو دہشت گردی کا باعث ہیں, امریکہ برعکس کر رہا ہے, یعنی ان گروہوں کو مضبوط کر رہا ہے. اب بھی اس وقت بھی بو کمال کے اندر جو کل کی جو کاروائی ہے, یہ کاروائی بھی ان گروہوں کے خلاف ہوئی ہے کہ جو داعش اور اس جیسے دہشت گرد گروہوں کے خلاف وہاں پہ سرگرم عمل ہیں, وہاں پہ موجود ہیں, اور ان کی کاروائیاں کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, کسی اور امریکہ کے عطا خلاف نہیں ہیں, بلکہ وہ ساری کی ساری کاروائیاں جو ہیں وہ کلین اپ آپریشن ہے وہاں پہ. یعنی وہ علاقے کہ جو داعش کے قبضے میں تھے, ان علاقوں کو داعش کے قبضے سے پاک کیا جا رہا ہے. اب یہ گروہ, یہ افراد, یہ مجاہدین وہاں پہ ان کاروائیوں میں مصروف ہیں, یعنی دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں مصروف ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ بجائے یہ کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی اقدام کرے, وہ ان کے جو دہشت گردی کے خلاف جو گروہ کام کر رہے ہیں ان پہ حملے کر رہے ہیں, اور ان کو لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں, زخمی کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عالمی سطح پہ ایک نیا منظرنامہ تشکیل پا رہا ہے, اس منظرنامے میں اگر جو بائیڈن نے اسی طرح کی غلطیوں کا سلسلہ جاری رکھا, تو جو بائیڈن کا وہ فیس, وہ چہرہ کہ جو ٹرمپ کے مقابلے میں ایک اچھا چہرہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس میں ناکامی ہوگی اور امریکہ کے بارے میں پھر عالمی ممالک میں اور عالمی برادری میں وہی رائے پائی جائے گی کہ جو ٹرمپ کے بارے میں تھی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب, خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن, نور کے لفظ نور کی باتیں, نور کے لفظ نور کی باتیں, تیرگی میں نور کی باتیں. محبوب رسول پیلی ہے, محبوب رسول پیلی ہے, اب کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ہے فقط ان کے سامنے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 9 اسفند, 15 رجب اور 27 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 15 رجب سن 2 ہجری قمری کو خداوند عالم کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس حکم کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی صرف 2 رکعتیں ہی پڑھی تھیں کہ اچانک آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام نے قبلے کی تبدیلی سے متعلق خدا کے حکم سے رسول اکرم کو آگاہ کیا۔ یہودی مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو ان کا مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ ان کے یہ تانے مسلمانوں، خاص طور سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کا سبب بنتے تھے، اسی لیے خداوند عالم نے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ لہذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوا ہے کہ اے رسول، ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پندرہ رجب سن 62 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت زینب سلام اللہ علیہا بہت سی مشکلات اور تکالیف اٹھانے کے بعد اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ اسلام کی اس عظیم خاتون کی ولادت سن 6 ہجری قمری میں ہوئی اور دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی مقدس آغوش میں پرورش پائی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی انسانی علم و کمالات حاصل کرنے میں گزاری۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد اپنے تاریخی خطبوں کے ذریعے، جو تاریخ اسلام میں زندہ جاوید ہیں، خاندان رسول پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کو آشکار کیا اور بنی امیہ کے خاندان کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ ستائیس فروری سن 1509 عیسوی کو جنوبی امریکہ کے سب سے بڑے ملک برازیل پر پرتگال کے طویل قبضے کا آغاز ہوا، جبکہ اس سے 9 سال پہلے پیڈرو ایلواریز کیبرل نے برازیل کو دریافت کیا تھا۔ فرانس اور ہالینڈ نے بھی کئی مرتبہ اس وسیع ملک پر قبضہ کرنے کی کوششیں کیں، لیکن وہ اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ سینکڑوں برس کے قبضے کے دوران پرتگیزیوں نے گنے کے کھیتوں میں بیگار لینے کی غرض سے 30 لاکھ سے زیادہ سیاہفام افریقی غلاموں کو برازیل منتقل کر دیا۔ بردہ فروشی کے کاروبار اور مقامی سرخ فام باشندوں کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے کئی بار برازیل میں پرتگیزیوں کے خلاف تحریکیں چلیں، لیکن ان کو کچل دیا گیا، یہاں تک کہ سن 1822 میں برازیل کو آزادی ملی۔ تاہم آزادی کے بعد بھی کئی عشروں تک اس ملک میں پرتگیزی اثرات قائم رہے۔ ستائیس فروری سن 1844 عیسوی کو ڈومینیکن پر ہمسایہ ملک ہیٹی کا قبضہ ختم ہوا اور اس کو آزادی ملی۔ سن 1492 میں ڈومینیکن کو کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا اور ہسپانوی بادشاہت کا حصہ بنایا تھا۔ سن 1801 میں 3 صدیوں سے زیادہ ہسپانوی بادشاہت کا حصہ رہنے کے بعد ڈومینیکن پر ہیٹی کے عوامی انقلابی لیڈر توسین لوور تور نے قبضہ کیا، لیکن سن 1844 میں ڈومینیکن میں بغاوت ہوئی، جس کے نتیجے میں ہیٹی کی فوج اس ملک کے انخلا پر مجبور ہوئی اور ڈومینیکن کو آزادی ملی۔ سن 1916 میں امریکہ نے ڈومینیکن پر قبضہ کیا، لیکن ڈومینیکن کے عوام کی مخالفت کے نتیجے میں ایک معاہدہ کیا گیا جس کی روح سے امریکی فوج نے آہستہ آہستہ ڈومینیکن چھوڑنا شروع کیا۔ اسی دوران کرنل ٹروخیلو نے فوجی بغاوت کے ذریعے سن 1930 میں اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 30 برس کی آمریت کے بعد وہ عوام کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد ڈومینیکن میں امریکی مداخلت اور حکومت میں فوج کے اثرات بڑھنے لگے۔ ڈومینیکن وسطی امریکہ اور بحیرہ کارائیب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 50,000 مربع کلومیٹر ہے اور جزیرے ہسپانیولا کے بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ ستائیس فروری سن 1942 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان کے جنگی طیاروں نے اتحادیوں کی بحری فوج پر زبردست حملوں کا آغاز کیا۔ جاپان کی جنگی کارروائیاں بحیرہ جاوا میں انجام پائیں۔ بحیرہ جاوا میں بڑی تعداد میں امریکی، آسٹریلوی اور برطانوی بحری بیڑے تعینات تھے۔ اس جنگ میں بڑی تعداد میں اتحادیوں کے بحری بیڑے تباہ ہو گئے اور یہ جنگ جاپان کی جیت پر ختم ہوئی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ اور سامعین، ساتھ ہی ہم غم و اندوہ کے اس موقع پر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، وہ ہستی جو اپنی متین شخصیت اور پائیدار روح کے ذریعے تمام ناگوار حوادث کو سر کر جائے اور بھڑکتے ہوئے شولوں کو شجاعت و بہادری سے اپنے پیروں تلے روند ڈالے، لوگوں کو درس دے اور انہیں بیدار کرے، ساتھ ہی اپنے زمانے کے امام کو ایک مہربان ماں کی طرح تسلی و تشفی دے، اور ان نازک حالات اور طوفان حوادث میں یتیم بچوں کی حفاظت اور ان کی تسلی و تسکین کے لیے ایک مستحکم دیوار بن جائے، وہی شریکت الحسین کہلائے جانے کا حق رکھتی ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں، اور اسلام عورت کو اسی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایک ہمہ گیر شخصیت ہے، عالم و دانا، صاحب معرفت اور ایک نمایاں انسان کہ جب بھی کوئی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ان کی علمی و معنوی عظمت اور معرفت کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان خاتون جس پہلو کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہے، یہی ہے، یعنی اسلام کو اپنے وجود میں بسانا۔ ایمان کی برکت اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے سے ایک مسلمان عورت کا دل اس قدر گشادہ ہو جاتا ہے اور وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے حادثات اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا یہ پہلو سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ عاشورہ جیسا عظیم واقعہ زینب کو نہ جھکا سکا۔ یزید اور ابن زیاد جیسے ظالم اور ستمگر افراد کا ظاہری حشمت و جلال زینب کو نہ للکار سکے۔
لاشوں کے درمیان سے بسا صدنہ لاؤ فغا جھلسی
حضرت زینب نے ہمیشہ اور ہر جگہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، ان کا وطن مدینہ ہو یا سخت امتحان اور آزمائش کی آماجگاہ کربلا یا پھر یزید و ابن زیاد کا دربار، ہر جگہ زینب ثابت قدم اور سر بلند رہیں اور باقی سب ان کے آگے سر نگوں ہو گئے۔ یزید اور ابن زیاد جیسے مغرور اور ستمگر افراد اس دست بستہ اسیر کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے کے بعد ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا یوں اہل کوفہ سے مخاطب ہوئیں، افسوس ہم تم پر اے کوفے کے باشندوں، کچھ جانتے ہو کہ تم نے رسول خدا کے کس جگر کو پارا پارا کیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی ہتک حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا؟ تم نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا کہ آسمان گر پڑے، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم کیا جو بہت بڑا اور ناقابل بیان ہے۔ اس مصیبت پر اگر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہیں کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا کہ اسے انتقام کے فوت ہونے کا اندیشہ ہرگز نہیں۔ یقیناً تمہارا پروردگار اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ سامعین، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تاریخ کی دائمی جنگ میں ہر دن عاشورہ اور ہر زمین کربلا ہے، لہذا اگر وہ غیر حاضر نہیں ہونا چاہتا اور ہمیشہ رہنا چاہتا ہے تو اسے دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، خون کا یا پیغام رسانی کا، حسینیت کا یا زینبیت کا، امام حسین علیہ السلام کی طرح مرنے کا یا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح زندہ رہنے کا۔
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا نوحہ، دونوں ہاتھوں پہ تھی بھائی کا اٹھائے سی، سنتی تھی آواز تقبل منا، دیکھ کر سوے فلک زینب کبری نے کہا ٹکڑے ٹکڑے ہوا مقتل میں تنے سبط رسول ہو تیری راہ میں قربانی ہماری یہ قبول کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا نوحہ
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا نوحہ دونوں ہاتھوں پہ تھی بھائی کا اٹھائے لاشا.
سامعین, کربلا کے واقعے کو ابدی حیات بخشنے میں کربلا کی خواتین کا بے نظیر کردار رہا ہے. کسی تحریک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کربلا کی تحریک کا پیغام کربلا کی اسیر خواتین نے عوام تک پہنچایا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے روز عاشورہ ہی نہیں بلکہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے میں خواتین کا کردار نہایت اہم ہے. آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ میدان عمل میں کار زینبی ادا کیا جائے. سامعین, وہ ہستی جو اپنی متین شخصیت اور پائیدار روح کے ذریعے تمام ناگوار حوادث کو سر کر جائے اور بھڑکتے ہوئے شولوں کو شجاعت و بہادری سے اپنے پیروں تلے روند ڈالے, لوگوں کو درس دے اور انہیں بیدار کرے, ساتھ ہی اپنے زمانے کے امام کو ایک مہربان ماں کی طرح تسلی و تشفی دے اور ان نازک حالات اور طوفان حوادث میں یتیم بچوں کی حفاظت اور ان کی تسلی و تسکین کے لیے ایک مستحکم دیوار بن جائے, وہی شریکت الحسین کہلائے جانے کا حق رکھتی ہیں. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں اور اسلام عورت کو اسی طرف لے جانا چاہتا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حق کے لیے وقت کے یزیدوں کو للکارا. حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی نے جرأت و بہادری, صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ظالم اور جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا. جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا تنہا رہ گئیں اور ان کے ساتھ اسیروں کا قافلہ تھا, جبکہ مقابلے میں ظالم دشمنوں کی بھیڑ تھی, سلام پیش کرتے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صبر کو انہوں نے صفاقیت اور بربریت کے دور میں کمال تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر کے دنیا کو یزیدی دہشت گردی اور حسینی امن پسندی کا فرق بتا دیا. سامعین, حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس وے پر چلنے والی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی ضرورت ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھا. نئی نسل کو مقام اہل بیت کے آداب سکھانا پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹوں اون و محمد کو کربلا میں قربان کر کے پوری انسانیت کو قربانیوں ایثار کا درس دیا.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت. آئینۂ
سامعین، پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ خروسنامہ وطن امروز، بائیڈن داعش کے کمانڈر، امریکی صدر کے حکم پر عراق اور شام کی سرحد پر حملہ، داعش کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ روسنامہ اعتماد، ایران کے ڈالروں کی واپسی، عراق، عمان، جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ وسیع مذاکرات شروع، سینٹرل بینک کے سربراہ۔ گارڈین، امریکہ نے خاشقجی کے قتل میں سعودی ولی عہد کے ملوث ہونے کی تائید کی لیکن کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ خراسان، بائیڈن نے چہرے سے نقاب ہٹا لیا، وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے کے 36 دن بعد بائیڈن نے شام پر فضائی حملے کا حکم دے دیا تاکہ دکھا دیں کہ امریکہ میں ملیٹریزم کی سوچ بدستور برقرار ہے۔ امریکہ سن 2014 سے داعش سے مقابلے کے بہانے شام میں اپنی غیر قانونی موجودگی کو بڑھا رہا ہے۔ امریکی افواج کی جانب سے حملہ ہوتا ہے تو مزاحمتی افواج پر۔ اب اس سلسلے کا نیا دور شروع ہو گیا۔ بائیڈن نے نعرے تو بڑے خوبصورت لگائے لیکن عہدہ سنبھالتے ہی پینٹاگون کو شام کے مشرقی علاقوں میں تعینات استقامتی افواج پر حملے کا حکم دیا۔ حشد و شعبی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے جن 7 مراکز پر حملہ کیا، خفیہ رپورٹوں کے مطابق ان میں سے 6 کو پہلے ہی خالی کروایا جا چکا تھا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے وابستہ افواج کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہی اجلاس میں ایران کے خلاف بیان اور اقدام کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایٹمی معاہدے سے نکل جانے والا امریکہ اب ایٹمی معاہدے میں رہنے والے ایران کی جوابی کارروائی کو دنیا کے لیے خطرہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روزنامہ الاخبار، بائیڈن نے خاشقجی کی قمیص ہاتھوں پر اٹھا لی، بن سلمان کا محاصرہ۔ امریکی قومی سلامتی کے ادارے کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے جو بائیڈن نے سعودی ولی عہد پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے، 2018 میں استنبول قونصل خانے میں جمال خاشقجی کے قتل نے سعودی شہزادے کی تمام پلاننگ پر پانی پھیر دیا اور سعودی حکام کے ساتھ امریکی اتحاد بھی متاثر ہوا۔ اور اب نئے امریکی صدر ریسیٹ بٹن کو دبا کر سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کر رہے ہیں اور اس بیچ بن سلمان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل سعودی ولی عہد کو سزا نہیں دی جائے گی جس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور امریکہ اسے برداشت نہیں کر پائے گا، بلکہ ولی عہد کو کمزور اور ذلیل کر کے اپنی مرضی چلائی جائے گی۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خبریں، ایف اے ٹی ایف کا پاکستان کو جونتا گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ۔ روزنامہ جسارت، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنا حکومتی چوری ثابت کرتا ہے مریم نواز۔ روزنامہ سیاست، بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے چینی وزیر خارجہ سے فون پر 75 منٹ گفتگو کی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ ڈان، پاکستان اور قطر نے ایل این جی ترسیل کے 10 سالہ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے تحت قطر روزانہ کی بنیاد پر 20 کروڑ مکعب میٹر ایل این جی پاکستان کو فراہم کرے گا اور وہ بھی 2015 کے مقابلے میں 31% کم قیمت پر۔ اس 10 سالہ معاہدے پر جمعے کے دن دستخط کیے گئے جسے پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس قیمت پر پاکستان نے قطر سے گیس حاصل کی ہے کوئی بھی ملک اس قیمت پر حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ پیٹرولیم کے امور میں پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر نے کہا ہے کہ گزشتہ ادوار میں قیمت کم کرانے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ 2022 سے اس نئے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا کہ جس کے تحت قطر ہر ماہ ایل این جی کے 2 جہاز پاکستان بھیجے گا۔ روزنامہ انقلاب، حکومت اگر کسانوں کے مطالبات نہیں مانتی تو حکومت ہی بدل دی جائے گی۔ کسان اور حکومت کے درمیان ٹکراؤ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت آتی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کے بارڈر پر کسان مہا پنچایت میں شریک ہونے پہنچنے آر ایل ڈی لیڈر جینت چودھری نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت بلا تاخیر کسانوں کی بات مان لے۔ اس موقع پر انہوں نے مودی حکومت اور اتر پردیش کی یوگی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ زرعی قوانین کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسانوں کی تحریک سے متعلق مودی حکومت نے اپنے موقف میں مزید سختی پیدا کر لی ہے جو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کسانوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ تحریک کا دائرہ بڑھانا لازمی ہو گیا ہے۔ اگر حکومت کسانوں کی بات تسلیم نہیں کرتی ہے تو حکومت ہی بدل دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ترجیح کسان ہونے چاہیے کیونکہ یہ سبھی کا پیٹ بھرنے کا کام کرتے ہیں، اسے چاہیے کہ کسانوں کے مفاد کے لیے ضروری اور فوری قدم اٹھائے۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مہر نیوز، روزانہ 100,000 کورونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی۔ تسنیم نیوز، 3 مہینے کے اندر پابندیاں ختم نہ ہوئیں تو IAEA کے کیمرے بند کر دیے جائیں گے، ڈاکٹر علی اکبر صالحی۔ فارس نیوز، امریکہ نے 76 سعودی عہدیداروں پر ویزا پابندی عائد کر دی۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 7ویں صدی ہجری قمری کے جلیل القد عالم دین خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ بزرگ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ فقی، متکلم، ریاضیدہ، معتبر ایرانی نجومی اور مراغہ کے رصد خانے کے بانی و مؤسس تھے، اور علامہ ہلی اور علامہ قطب الدین شیرازی جیسے بزرگ علماء آپ کے مکتب کے اہم شاگردوں میں سے تھے۔ آپ نے بے مثال و بے نظیر علمی خدمات پیش کرنے کے علاوہ مکتب تشیعوں کی حفاظت اور حملہ مغل کے زمانے میں بہت سے بزرگان علم و دین کی جان کو بچانے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔
غیبت کبریٰ کا ابتدائی دور، کے جسے شیعوں کی حیرت کے زمانے کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اور فقہ عادل کا، امام زمانہ علیہ السلام کا نائب ہونے اور احکامات کے دفاع اور اسلام و تشیع کے اقدار کے آغاز کا زمانہ ہے، اس زمانے سے آج تلک علماء اسلام نے نشیب و فراز اور خطرات سے لبریز اس وادی میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ خدمات کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور مختلف طریقوں سے اپنے فرائض کو انجام دیا ہے، اور اگر کہیں پر اپنی جان و مال اور آبرو تک کو بھی قربان کرنے کا موقع پڑا جب بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ انہی افراد میں وہ نابغہ روزگار افراد بھی ہیں جنہوں نے اپنے علم کو عمل، دیانت اور سیاست کے سانچے میں ڈھال کر بے مثال کردار ادا کیا ہے، اور زمانے کے خطرات، طوفانوں اور حادثات سے اسلام و تشیع کی کشتی تہذیب و تمدن کو سلامتی کے ساتھ ساحل نجات تک پہنچایا اور ہمیشہ اس کی حفاظت کی ہے۔ انہی بزرگان دین میں سے ایک عظیم المرتبہ شخصیت شیخ طوسی علیہ رحمہ کی ہے، جو 7ویں صدی ہجری کے جید علماء میں سے ہیں اور مختلف علوم میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور صاحب نظر تھے۔
محمد بن محمد بن حسن بن علی بن حسن، جو خواجہ نصیر الدین طوسی یا شیخ الطائفہ کے نام سے معروف، 7ویں صدی ہجری قمری کے مایہ ناز فلسوف، فقی، متکلم، ریاضیدہ اور ایران کے بہت بڑے منجم تھے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی مراغہ کے رصد خانے کے بانی تھے، اور علامہ ہلی اور قطب الدین شیرازی جیسے بزرگ علماء آپ کے مکتب کے پروردہ تھے۔ آپ خراسان کے شہر طوس میں 597 ہجری قمری کو پیدا ہوئے. آپ کے والد ماجد محمد بن حسن طوس کے بزرگ فقہا شیعہ اور محدثین میں سے تھے. اس عالم فرزانہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدین اور ماموں سے حاصل کی. اس کے بعد طوس کے علماء و فقہا اور دانشوروں سے کسب فیض کیا. محمد ہمیشہ لکھنے پڑھنے کے دل دادا رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہیں کی. ان کی ذہانت و استحکام نے طوس کے اساتذہ کو حیرت میں ڈال دیا تھا. بزرگوں کی درخواست پر آپ نے مزید تعلیم کے لیے نشابور کا سفر کیا اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے علمی سفر کا آغاز بھی یہی سے ہوا. یہاں کے بعد شہر رے، قوم، اصفہان اور پھر عراق کی جانب سفر کیا. جب اس عالم فرزانہ نے عالم اسلام کے اہم ترین علمی مرکز میں مسند درس و تدریس کو حاصل کر لیا اور اپنے زمانے کے تمام علوم من جملہ فقہ، اصول، کلام اور ریاضیات اور علم نجوم میں اعلی مقام پر فائز ہو گئے تو اپنے وطن خراسان واپس آ گئے. اس وقت آپ ایک ماہر استاد اور دانشور کے نام سے معروف تھے.
خواجہ نصیر الدین طوسی خراسان میں سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے علم و دانش کی بہاریں نہیں لٹا سکے کیونکہ یہ وہی زمانہ تھا جس میں مغلوں نے ایران پر حملہ کیا تھا. مغلوں نے بڑے ہی بے رحمی سے ایرانی عوام کا قتل عام کیا اور ایران کو ناقابل بیان ویرانیت سے دوچار کر دیا. اس صحرا نشین اور تہذیب و تمدن سے آری قوم کی نظر میں انسانی تہذیب و تمدن کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور انہیں راستے میں جو کچھ بھی نظر آتا تھا اسے خراب کر دیتے یا جلا کر راکھ کر دیتے تھے. بے شمار علماء قتل ہوئے اور ان گنت کتاب خانے جلا دیے گئے اور بہت سے چشمے اور نہریں برباد ہو گئیں. ایسے ماحول میں خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ قلعہ اسماعیلیان میں کہ جو ایک پرسکون جگہ تھی چلے گئے. آپ نے 26 سال تک قلعہ اسماعیلیان میں زندگی بسر کی اور اس زمانے میں بھی ایک لمحے کے لیے علمی سرگرمیاں انجام دینے میں کوتاہی نہیں کی اور متعدد کتابیں من جملہ شرح اشارات ابن سینا، تحریر اخلیدس، تولا و تبرہ اور اخلاق ناصری اور اسی طرح متعدد دوسری کتابیں اور مقالے تحریر کیے. حالانکہ اس عرصے میں آپ بہت زیادہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی آپ کو قلعے سے باہر جانے کی اجازت ملی تھی. آپ نے اپنی اس کیفیت کو کتاب شرح اشارات کے آخر میں تحریر کیا ہے. لکھتے ہیں، ہم نے اس کتاب کے زیادہ تر مطالب کو ایسے سخت حالات میں تحریر کیے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت حالات میرے لیے ممکن نہیں تھے اور اس کے بے شمار مطالب کو میں نے بڑی ہی پریشانی کے دنوں میں تحریر کیے ہیں کہ جس کا ہر ہر جز میرے لیے غصے اور دردناک عذاب سے کم نہ تھا. جو اپنے ساتھ عظیم حسرت و ندامت رکھے ہوئے تھا، کوئی بھی ایسا لمحہ نہ تھا کہ جب میری آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری نہ ہوا ہو اور میرا دل غمگین و مضطرب نہ رہا ہو، بلکہ روز بروز میرے غم و الم میں اضافہ ہی ہوتا رہا.
خواجہ نصیر الدین طوسی ایک معتبر دانشور تھے اور چونکہ میدان سیاست کے ماہر شہ سوار تھے، لہذا عالم اسلام پر ان کے بہت زیادہ اثرات مرتب تھے. مگر آپ کی علمی خدمات اس قدر وسیع و مؤثر تھی کہ آپ کی سیاسی زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا. آپ نے اس زمانے میں رائج مختلف علوم خصوصاً ریاضی اور نجوم میں سب پر فوقیت حاصل کی اور آپ کے آثار صدیوں بعد بھی یورپ کے علمی شعبوں میں ترجمہ ہوئے اور بے عنوان درس پڑھائے جاتے رہے. آپ علوم اسلامی اور ادبیات عرب میں بھی اپنے زمانے میں نابغہ روزگار تھے. در حقیقت 7ویں صدی ہجری کو اہل تشیعوں کے علم کلام کے متعلق تالیف و تحقیق اور تدوین کا زمانہ کہا جا سکتا ہے اور خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ کو اس زمانے کے متکلمین کا سربراہ کہا جا سکتا ہے جنہوں نے تجرید الاعتقاد اور فصول العقائد اور قواعد العقائد جیسی معتبر کتابیں تالیف کر کے عقلی اصولوں کے اعتبار سے اہل تشیعوں کی حقانیت کو ثابت کیا ہے اور شیعہ علم کلام کے آراء و نظریات کو اپنی مشہور کتاب تجرید الاعتقاد میں جمع کیا. اس کے علاوہ آپ نے بحث امامت پر ایک بہترین رسالہ لکھ کر شیعہ علم کلام کو مزید استحکام بخشا.
خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمٰ نے فلسفے کے شعبے میں بھی اسلامی فلسفے کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ آپ نے ابن سینا کی کتاب اشارات اور تنبیہات کی شرح لکھی کہ جو اسلامی دانشوروں کے آثار علوم عقلی میں ایک اہم اثر شمار ہوتی ہے، اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے بحث فلسفہ پر مکمل مسلط ہونے کی دلیل بھی ہے۔ آپ نے اس کام کے ذریعے مشائی فلسفے کی سنت کو، کہ جو ایران میں ابن سینا کے بعد تقریباً ختم ہو گئی تھی، دوبارہ زندہ کیا اور اس پر جو اعتراضات وارد کیے گئے تھے ان کے جوابات دیے۔ 11ویں صدی ہجری میں حکمت متعالیہ کے بانی حکیم ملا صدرہ پر خواجہ نصیر کا نظریہ بالواسطہ یا بلاواسطہ نہایت ہی متاثر تھا۔ آپ عرفان میں بھی صاحب نظر تھے اور کتاب اوصاف الاشراف تالیف کر کے اپنے عرفانی نظریات کو بایزید اور حلاج جیسے صاحبان عرفان کے شرح حالات کے عنوان سے بھی بیان کیا۔
خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ علم اخلاق میں بھی درجۂ کمال پر فائز تھے۔ آپ کے اخلاقی نظریات اور تربیتی نقوش زیادہ تر کتاب اخلاق ناصری اور آداب المتعلمین میں ذکر ہوئے ہیں۔ بعض افراد اخلاق ناصری کو علم اخلاق میں فارسی زبان کی بہترین اور مکمل کتاب شمار کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب فارسی زبان کا بہترین شاہکار ہے۔ یہ کتاب سن 623 ہجری قمری میں تالیف ہوئی ہے، اور اتنا طویل زمانہ گزرنے کے باوجود آج بھی خواجہ نصیر الدین طوسی کے اخلاقی تربیتی نظریے اخلاق و تربیت کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور علم اخلاق کے محققین اور اہل علم اس سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے علم اخلاق اور اس کے تمام قوانین و شرائط کو بہترین علم سے تعبیر کیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اخلاقی شرائط کی رعایت کر کے پست ترین افراد کو اشرف المخلوقات میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور آپ نے اپنی اس بات کو اپنے عمل کے ذریعے ثابت بھی کیا ہے، کیونکہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی سچائی، امانت داری، معنویت اور اخلاقی اور انسانی اصول کی پابندی اس بات کا باعث بنی کہ وہ مغل کے جو آداب و اخلاق اور تہذیب و تمدن سے آری تھے اور ان کا مشغلہ صرف جنگ و خون ریزی اور ویرانی و تباہی و بربادی کرنا تھا، وہ علم دوست اور محافظ شریعت میں تبدیل ہو گئے۔
خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ کی دوسری اہم خدمات میں سے ایک، کہ جسے تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، مراغہ کے رصد خانے کی بنیاد ہے، جسے آپ نے اپنے بعض افاضل دوستوں اور دانشوروں کی مدد سے بنایا۔ آپ کے حکم اور نقشے کے مطابق اس زمانے کے مشہور و معروف معمار فخر الدین ابو السعادات احمد بن عثمان مراغی نے ایک وسیع و عریض اور باشکو رصد خانہ تعمیر کیا، اور اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ ایک چھوٹی پہاڑی تھی جو مراغہ شہر کے شمال مغرب میں واقع ہے، اور اب وہ رصد خانہ مراغہ کے نام سے مشہور ہے۔ رصد خانے کے تعمیری اخراجات میں حکومت کے تعاون کے علاوہ پورے ملک کے اوقاف کو بھی خواجہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، تاکہ رصد خانے کے بعض اسباب و وسائل، آلات اور کتابوں کی خریداری کی جا سکے۔ رصد خانے کے قریب میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت کتاب خانہ بنایا گیا، جس میں 400,000 سے زائد نفیس اور معتبر کتابیں دانشوروں کے استفادے کے لیے رکھی گئیں۔ ان کتابوں کو خواجہ نے بغداد، شام، بیروت اور الجزائر سے منگوایا تھا۔
مراغے کا رصد خانہ صرف ستاروں سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع و عریض ادارے کے عنوان سے تھا، جس میں اس علم سے متعلق بہت زیادہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، اور اس زمانے کے مشہور و معروف اساتذہ من جملہ قطب الدین شیرازی شریک تھے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں مغلوں کی بالا دستی کی وجہ سے چونکہ چین اور ایران کے تعلقات بہت ہی اچھے تھے، لہٰذا چین کے دانشور حضرات بھی اس مرکز میں خدمات انجام دیتے تھے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے رصد خانے اور اس کے آلات کی تعمیر میں اپنے زمانے کے دانشوروں اور اساتذہ کے علم و ہنر سے بھی خوب استفادہ کیا، اور اس طرح سے مغلوں کے حملوں کے خوف سے بھاگنے والے دانشوروں کو دوبارہ واپس بلا لیا، اور ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی امور کی ذمہ داری سونپی، اور اس انتخاب میں قوم و مذہب کو پیش نظر نہیں رکھا، اور اس طرح سے اہل تشیعوں کے اس عظیم عالم دین نے ایک بے مثال علمی مرکز قائم کیا کہ جو اس زمانے میں بے حد معروف و مشہور اور بے نظیر تھا۔
سامعین، اگلے پروگرام میں ہم اس عظیم عالم دین کے ان کارناموں سے آپ کو روشناس کرائیں گے جو انہوں نے عالم اسلام کے لیے انجام دیا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، نبیہ پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ پروگرام پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھ تھی حسین اختر اور خانم مریم۔ اور سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو تیسری مجلس تک ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر لے کر حاضر ہیں، میثم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی فن تعمیر پر روشنی ڈالیں گے۔ سامعین، شمس المعالی قابوس بن وشمگیر، جو ایک ماہر قلمکار اور مصنف اور سلسلہ آل زیار کے ایک مشہور ترین بادشاہ بھی تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بے مثال جنگجو تھے، تاہم بعض اوقات اپنے ماتحتوں کے ساتھ تشدد و تندی سے پیش آتے تھے اور اسی وجہ سے اپنے کمانڈر کے ہاتھوں مارے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں گنبد قابوس کے نیچے دفن کیا گیا اور اسی وجہ سے یہ عمارت گنبد قابوس کے نام سے مشہور ہے۔ رازی طرز معماری ایرانی فن تعمیر کی چوتھی طرز تعمیر ہے کہ جس میں سابقہ طرز تعمیر کی بہترین خصوصیات کو بہترین انداز میں نکھارا گیا ہے۔ رازی طرز تعمیر میں پارسی طرز تعمیر کی شان و شوکت، پارتی طرز تعمیر کی عظمت اور خراسانی طرز کی باریکیوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس طرز تعمیر کا استعمال پہلے، اگرچہ بہت پہلے، شمالی ایران میں ہوتا تھا، لیکن اسے شہر رے میں استحکام حاصل ہوا اور اسی وجہ سے اسے رازی طرز تعمیر کہتے ہیں۔ رازی طرز تعمیر حکومت آل زیار کے دور سے شروع ہوا اور خوارزم شاہیان کے دور میں انحطاط کی طرف گامزن ہو گیا۔ البتہ ایران میں تقریباً 300 برسوں تک تمام فن تعمیر میں اس طرز تعمیر کو عروج حاصل رہا۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں نیم خود مختار ایرانی حکومتوں کی تشکیل کے بعد ایک تحریک کا آغاز ہوا، جو اسلامی دور میں ایران کی ادبی و علمی زندگی کی تجدید حیات کے نام سے معروف ہے۔ اس تحریک کے شروع ہونے کی اہم وجوہات مندرجہ ذیل ہیں: اسلامی تصور کائنات کا اپنی جگہ بنانا اور ماضی کے طبقاتی نظام کا درہم برہم ہونا، جس میں کہ ایرانی معاشرے کے تمام طبقات علم حاصل کر سکتے تھے۔ پہلی ہجری میں چین میں کاغذ کی ایجاد اور اس کا سمرقند تک پہنچنا، اور ایران میں کتابوں کی طباعت و اشاعت پر اس کے اثرات کا مرتب ہونا، اور مختلف آراء و عقائد کے ایک دوسرے کے سامنے آنے، نیز اس کے مثبت ثمرات و نتائج نکلنا۔ اس طرح طرز معماری بھی اس دور کی علمی، ثقافتی اور فنی پیش رفت و ترقی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور اس کے بہت سے ثمرات و نتائج برآمد ہوئے۔ اس کی وجہ سے ایک گروہ رازی کے دور کو ایرانی فن و ہنر کی بحالی کا دور سمجھتا ہے، کہ جو منگولوں کے حملوں اور ان کی تباہ کاریوں کے باعث برباد ہو گیا تھا۔ رازی طرز تعمیر موجودہ جنوبی تہران یعنی شہر رے میں پورے زور و شور سے شروع ہوا، اور اس طرز کی بہترین عمارتیں اسی شہر میں تعمیر کی گئی ہیں۔ رے کے علاقے میں رازی طرز تعمیر کے جنم لینے اور فروغ پانے کی وجہ اس علاقے کا کافی آباد اور پر رونق ہونا تھا۔ یہاں تک کہ کتاب ہفت اقلیم میں آیا ہے کہ اس علاقے میں 6000 مدرسے اور خانقاہیں، 400 حمام، 1700 منارے اور 15000 کنویں تھے۔ بعض مصنفین نے اس شہر کی آبادی، جس زمانے میں وہ شاد و آباد تھا، تقریباً 1500000 بتائی ہے۔ یہ شاد و آباد شہر 617 ہجری قمری میں چنگیز خان کے ہاتھوں تاراج ہو گیا اور اس کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کے آثار بڑی حد تک برباد ہو کر ختم ہو گئے۔ یہ شہر کے جسے کسی دور میں عروس البلاد کہا جاتا تھا، ایسا تباہ و برباد ہوا کہ پھر کبھی پہلے کی مانند آباد نہ ہو سکا۔ رازی طرز کی عمارتیں مختلف طرح کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہیں، جیسے مساجد، گول عمارتیں اور گنبدوں و برجیوں والے مقبرے۔ برجیوں والے مقبرے زیادہ تر بلند اور باریک عمارتیں ہوتی تھیں جو کئی اضلاع پر مشتمل ہوتی تھیں۔ بعض مقبروں کی عمارتیں سادہ اینٹوں سے بنائی جاتی تھیں اور ان میں سے بعض کی بیرونی دیواروں کی تزئین و آرائش کی جاتی تھی۔ ان عمارتوں میں سب سے معروف گنبد قابوس ہے کہ جو 1006 عیسوی میں شمال مشرقی ایران کے شہر گرگان میں بنائی گئی تھی۔ گنبد قابوس مخروطی شکل ہے اور تعمیر کرانے والے اور تاریخ تعمیر سے متعلق کتبوں کے علاوہ کوئی اور کتبہ اس پر نظر نہیں آتا۔ گنبد کا داخلی قطر 10 میٹر ہے اور گنبد 2 تہوں پر مشتمل ہے۔ رازی طرز معماری میں بعض مسجدوں کے شبستان جن میں ستون تھے انہیں 4 ایوانی مسجدوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرز تعمیر میں محراب کے نزدیک واقع ستون اور مسجد کے درمیان میں واقع ستونوں کو ہٹا کر وسیع کر دیا گیا ہے اور اس کے اطراف میں 4 ایوان اور اس پر 1 گنبد تعمیر کر دیا گیا ہے۔ بعض مورخین نے مسجد زوارہ کو 4 ایوانوں والی پہلی مسجد بتایا ہے اور لکھا ہے کہ 4 ایوانوں پر مشتمل پہلی مسجد مسجد زوارہ ہے۔ یہ مسجد سن 530 ہجری یعنی 1135 میں استاد محمود اصفہانی کے ہاتھوں بنائی گئی ہے۔ قدیمی مسجد نیچے ہے اور موجودہ مسجد کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ شبستان کی چھت کافی بلند ہے اور اس پر گنبد بنا ہوا ہے۔ اس مسجد میں چونے کا نہایت خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ اس طرز تعمیر کے گنبد غالباً 2 پرتوں یا تہوں کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ ان گنبدوں میں اینٹوں کے چھوٹے بڑے ٹکڑے استعمال ہوئے ہیں اور عمارت میں جگہ جگہ خط کوفی میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ رازی طرز تعمیر میں خط شکستہ کا بھی استعمال دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اینٹوں اور ٹائلز کے امتزاج سے نہایت باشکوہ نظر آتا ہے اور عمارت کو ایک خاص شان و شوکت عطا کرتا ہے۔ اس روش میں ٹائلز کے ٹکڑوں کو نگینوں کی مانند چینی اینٹوں کے درمیان نہایت صفائی و سادگی سے استعمال کیا گیا ہے۔ چونے کا کام بھی اس دور کے فن معماری کی دیگر خصوصیات ہیں۔ چونے کا کام مختلف قسم کا ہوتا ہے، ان میں مخصوص پیچ و خم کے ساتھ گل بوٹوں کی نقاشیاں اور پینٹنگز بھی بنائی جاتی ہیں جس سے عمارت کی دیواریں اور گنبد نہایت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اسی طرح گج تراشی یا چونے کی کٹنگ بھی اسی دور میں رائج ہوئی ہے۔ گج تراشی میں چونے میں مختلف رنگوں کو ملایا جاتا ہے اور جب چونا سخت ہو جاتا ہے تو مختلف شکلوں کے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے۔ چونے کے ان ٹکڑوں کو ٹائلز کی طرح ایک دوسرے سے ملا کر چپکا دیا جاتا ہے اور نہایت خوبصورت نگارش پیدا ہو جاتی ہے۔ تاریخی و ادبی منابع سے پتہ چلتا ہے کہ غزنوی بادشاہوں اور ان کے بعد کے حکمرانوں نے فن تعمیر پر کافی توجہ دی ہے۔ بعض مورخین نے غزنی میں موجود ایک مسجد کا ذکر کیا ہے کہ جسے اس کی شان و عظمت کی وجہ سے عروس آسمان کہا جاتا ہے۔ اس دور کے حکمراں اور بادشاہ اپنی اور اپنی حکومت کی شان و شوکت اپنے محلوں اور عمارتوں کے ذریعے دوسروں کو دکھاتے تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ ایک محل کی تعمیر میں 4 سال کا عرصہ لگا اور اس کے میٹیریل میں تقریباً 70 لاکھ درہم خرچ ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، چونے اور ٹائلز کا کام کہ جو رازی دور کے فن معماری کی خصوصیات ہیں، سرکاری عمارتوں کی تعمیر میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔ چنانچہ معروف مورخ عطبی نے ان عمارتوں کی رنگامیزی کو باغ بہاراں سے تعبیر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات اینٹوں کی دیواروں پر پوری طرح چونے کے منقش کام ہوتے ہیں اور پوری دیوار اس طرح ڈھکی ہوتی ہے کہ رنگین کپڑوں جیسی نظر آتی ہے۔ دو پرتوں والے گنبد کا رواج اس دور کی معماری کی اصلی خصوصیات میں ہے۔ بعض یورپی محققین نے، جن میں مونزے دو ویلار بھی شامل ہیں، دو پرتوں والے گنبد کا سرچشمہ وسطی ایشیا کو بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وسطی ایشیا کی معماری میں پتھروں سے بنی ہوئی عمارتوں پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی اور ایران میں پکی اینٹوں کا زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ بہرحال طرز رازی میں دو پرتوں والے گنبدوں کی تعمیر بہت توجہ سے انجام دی جاتی تھی اور اسے دو تہوں والا گنبد کہے جانے کی وجہ یہ تھی کہ گنبد کی اندرونی اور بیرونی فضا مختلف ہوتی تھی۔ داخلی گنبد نیم دائرے شکل کا ہوتا تھا اور گنبد کا بیرونی حصہ قدرے بیضوی شکل کا نکیلا ہوتا تھا۔ اس طرح کی معماری کی سب سے نمایاں اور غیر معمولی مثال اصفہان کی جامع مسجد کا گنبد ہے کہ جسے مغربی مصنف شرویدر نے استحکام کے لحاظ سے نہایت مضبوط، ریاضی کے لحاظ سے نہایت دقیق و سنجیدہ اور میکینیکل و ٹیکنیکل لحاظ سے کامل اور پوری طرح بے عیب بتایا ہے۔ سامعین، اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.